الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال النكاح من سنتي وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
کیا آپ نے یہ نکاح اس مہر کے ساتھ قبول کیا کہ میں نے قبول کیا ماشاءاللہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا أرحم الراحمين اس نکاح کو جانبین کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا دیجیے یا اللہ یا رحمان یا رحیم اپنے فضل و کرم سے اس نکاح کی برکتیں دونوں جانبوں کو عطا فرمائیے یا اللہ اپنی رحمت سے دلہا دلہن دونوں کے درمیان محبت مودت اتحاد اور اتفاق قائم رکھیے اے اللہ ہر طرح کے شر سے فتنے سے ہر طرح کے ناچاقیوں سے اے اللہ ان کی حفاظت فرمائیے یا اللہ ان کے مزاجوں میں موافقت پیدا فرما دیجیے یا اللہ ان کو ایک دوسرے کے حقوق اپنی رضا کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ یا رحمان یا رحیم ان کو ایک دوسرے کے حقوق اپنی رضا کامل کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرمائیے ہر طرح کے شر و فتنے سے حفاظت فرمائیے اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا. ابھی مجلس سے پہلے ایک نکاح ہوا اور جو نکاح کا معروف اور مسنون طریقہ ہے اس کے مطابق خطبہ بھی پڑھا گیا اور ایجاب و قبول بھی ہوا. تو خیال آیا کہ آج اس خطبے کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کروں جو عام طور سے نکاح کے موقع پر پڑھا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے نکاح کی سنت کو شریعت میں بہت آسان بنایا اور اتنا آسان بنایا کہ اگر مرد و عورت دو گواہوں کی موجودگی میں آپس میں بس ایجاب و قبول کر لیں تو نکاح ہو جاتا ہے. نکاح کے صحیح ہونے کے لیے اس کے سوا کوئی اور شرط نہیں ہے کہ دو میاں بیوی آپس میں آمنے سامنے بیٹھ کے بھی اگر ایجاب و قبول کر لیں. کوئی قاضی کی ضرورت نہیں نکاح کے صحیح ہونے کے لیے, پڑھانے والے کی ضرورت نہیں, کسی اور چیز کی بھی ضرورت نہیں. یہ آسان اس لیے بنایا تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس جائز طریقے سے اپنی زندگی گزار سکیں اور ناجائز اور حرام کاموں میں مبتلا نہ ہوں. لیکن یہ ہم نے خود اپنے اوپر بہت سی پابندیاں لاد رکھی ہیں جس کی وجہ سے نکاح ایک مشکل ہو گیا ہے, ورنہ شریعت نے تو اس کو بہت آسان بنایا تھا. البتہ سنت یہ ہے کہ نکاح مسجد میں ہو, اور یہ خطبہ جو پڑھا گیا یہ بھی حضور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ نکاح کے ایجاب و قبول سے پہلے یہ خطبہ پڑھا جائے. وہ بھی کوئی لازمی شرط نہیں ہے جس کے بغیر نکاح درست ہی نہ ہوتا ہو, نکاح اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے, لیکن سنت ہے کہ یہ خطبہ پڑھا جائے. اور اس خطبے میں تین آیتیں پڑھی جاتی, اور یہ تینوں آیتیں نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں. ان تین آیتوں پر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ نکاح جیسے موقع پر ان تین آیتوں کا انتخاب کیوں کیا گیا. ویسے تو اگر دیکھا جائے تو ان تینوں آیتوں میں نکاح کا کوئی ذکر نہیں ہے. قرآن کریم میں بہت سی آیتیں ہیں جن میں نکاح کے کا ذکر بھی ہے, نکاح کے احکام بھی بیان کیے گئے ہیں, لیکن ان آیتوں کے بجائے یہ تین آیتیں منتخب فرمائی گئی ہیں جو نکاح کے موقع پر خطبے میں پڑھی جائیں. تین آیتیں کیا ہیں؟ پہلی آیت جو پڑھی جاتی ہے وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون, جس کے معنی یہ ہیں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور تم کو موت ہرگز نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو, یعنی مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو. یہ تو ایک آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے. اب دیکھو آپ نے, آپ اس میں کہیں نکاح کا کوئی حوالہ نہیں ہے, لیکن حکم یہ دیا گیا ہے کہ تقوی اختیار کرو اور اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے, اور مرتے دم تک اس تقوی کو برقرار رکھو یہاں تک کہ تمہیں موت نہ آئے جب تک کہ, مگر اس حالت میں کہ تم فرما بردار. یہ ایک آیت ہے. دوسری آیت ہے جس سے سورہ نساء, جو سورہ نساء کی پہلی آیت ہے کہ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, اس میں خطاب سارے انسانوں سے ہے. وہاں خطاب صرف مسلمانوں سے تھا, یہاں یا ایہا الناس فرمایا گیا کہ اے لوگو, یعنی ساری انسانیت کے لوگوں سے خطاب ہے کہ اے لوگو اتقوا ربکم, ڈرو اپنے پروردگار سے, الذی خلقکم من نفس واحدہ, اس پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا. ایک جان سے مراد ہے حضرت آدم علیہ السلام, کہ سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا. اس پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا, وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا, اور اسی جان سے اس کی بیوی کو بھی پیدا کیا, یعنی حضرت حوا, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت حوا کو حضرت آدم ہی کی پسلی سے پیدا کیا گیا تھا. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, اور ان دونوں کے ذریعے, یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا, ان دونوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بہت سے مرد اور عورت پھیلا دیے, ساری دنیا آباد ہو گئی ان دو مرد و عورت اور ان دو میاں بیوی کے ذریعے ساری دنیا آباد ہو گئی. بہت سے مرد بہت سی عورتیں اللہ تعالی نے دنیا بھر میں پھیلا دی. پھر فرمایا واتقوا اللہ, واتقوا اللہ الذی تساءلون به, ڈرو اس اللہ سے جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق کے مطالبے کرتے ہو. یعنی جب کسی شخص کو دوسرے سے کوئی بات, کوئی چیز مانگنی ہوتی ہے تو بعض اوقات یہ کہتا ہے بھائی اللہ کے واسطے یہ چیز دے دو مجھے. کسی کو اپنا کوئی حق مانگنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہے کہ بھائی اللہ سے ڈرو, اللہ تعالیٰ اللہ کے واسطے مجھے میرا یہ حق دے دو. تو جس اللہ کا واسطہ دے کر تم اپنے حقوق دوسروں سے مانگتے ہو اس سے خود بھی تو ڈرو, تقوی اختیار کرو. والارحام, اور ڈرو رشتہ داریوں کے حقوق. اللہ تعالیٰ نے رشتہ داریوں کے حقوق عائد کیے ہیں, ان رشتہ داریوں کے حقوق سے ڈرو کہ ان حقوق میں حق تلفی نہ ہو کسی کی, کیونکہ حق تلفی ہوگی تو اس کا مواخذہ ہوگا, گرفت ہوگی, اس کی سزا آخرت میں ملے گی. ان اللہ کان علیکم رقیبا, یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے, یعنی تمہاری ہر نقل و حرکت اس کی نگاہ میں ہے اور وہ اس کو دیکھ رہا ہے, اس کی نگرانی فرما رہا ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا, یہ دوسری آیت ہے جو نکاح کے موقع پر پڑھی جاتی. تیسری آیت یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا, کیا ایمان والو سیدھی سچی بات کہا کرو, ایچ پیچ والی, چکر دینے والی, لوگوں کو شبہ میں ڈالنے والی بات نہیں, بلکہ سیدھی اور صاف بات کہا کرو. ایسی بات نہ کہو جس سے دوسرا آدمی کسی اشتباہ میں مبتلا ہو جائے, اس میں کوئی ابہام ہو یا اس میں کوئی چالاکی ہو, بلکہ سیدھی سچی بات کہا کرو, یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اگر تم سیدھی سچی بات کہنے کے عادی بن جاؤ گے اور اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال کو درست کر دے گا, سارے کاموں کو. ویغفر لکم ذنوبکم, اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما, اور جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اس کو بڑی زبردست کامیابی حاصل ہوگی, یعنی دنیا میں بھی آخرت میں. یہ تیسری آیت ہے, اس میں بھی بظاہر نکاح کا کوئی حوالہ نہیں. دوسری آیت میں تھوڑا سا ذکر آدم و حوا علیہ السلام کا آیا ہے اور رشتہ داریوں کا آیا ہے, لیکن تینوں آیتوں میں براہ راست نکاح کا کوئی ذکر نہیں. تو میں نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے یہ بات سنی. انہوں نے فرمایا کہ اگر غور کرو تو تینوں آیتوں میں جو قدر مشترک ہے, یعنی جو تینوں آیتوں میں جو بات پائی جا رہی ہے, وہ ہے تقویٰ کا حکم. تقویٰ کا حکم, پہلی آیت بھی اتقوا اللہ, دوسری آیت اتقوا ربکم, تیسری آیت اتقوا اللہ. تینوں آیتوں میں جو چیز مشترک ہے وہ حکم ہے تقویٰ کا, کہ تقویٰ اختیار کرو. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ خاص طور سے نکاح کے وقت میں, نکاح کرنے کے وقت میں یہ تقویٰ کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ تقویٰ کا حکم تو ہے ہی بہرحال ایک دین کا اہم ستون ہے, لیکن خاص طور سے نکاح منعقد کرتے وقت جب ایک نیا رشتہ پیدا ہو رہا ہے, نئے تعلقات قائم ہو رہے ہیں, تو اس وقت میں اگر نکاح سے متعلق کوئی حکم دیا جاتا تو شاید زیادہ مناسبت رکھتا. لیکن اس کے بجائے تقویٰ کا حکم تینوں آیتوں کے اندر دیا جا رہا ہے نکاح کے شروع کرتے وقت, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے فرمایا کہ غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ در حقیقت یہ میاں بیوی کا رشتہ جو قائم ہوتا ہے یہ بڑا نازک رشتہ ہے, اور اس میں کچھ حقوق شوہر کے ہیں جو بیوی کے اوپر عائد ہوتے ہیں, کچھ بیوی کے ہیں جو شوہر پر عائد ہوتے ہیں, اور یہ حقوق بڑے دوسرے دنیا کے دوسرے حقوق کے مقابلے میں بڑے نازک ہیں. یہ ایسے ہیں کہ اس میں ہر آن دوسرے کے مزاج و مذاق کی, دوسرے کی خواہشات کی, دوسرے کے بھلائی کی رعایت رکھنی پڑتی ہے, اور یہ رشتہ ایسا ہے کہ اس میں زندگی بھر کا ساتھ ہے. جب ایک مرتبہ قائم ہو گیا, رشتہ قائم ہو گیا, تو عام طور سے وہ زندگی بھر ساتھ کا ساتھ ہوتا ہے, اور نرم حالات میں, گرم حالات میں, دن میں, رات میں, ہر حالت میں ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں, اور اس ساتھ کے اندر ایک کو دوسرے سے نباہنا پڑتا ہے, نباہ کرنا پڑتا ہے, اور تعلقات بھی ایسے قریبی ہیں کہ دنیا میں اس سے زیادہ قریبی تعلق میاں بیوی کے علاوہ کا جزا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہوتا. بہت سے حقوق میاں بیوی کے درمیان ایسے ہیں جو صرف انہی دو کے درمیان, دونوں کا باہمی راز ہوتا ہے, کسی تیسرے کو اس کو خبر بھی نہیں ہوتی, اور نہ تیسرے سے اس کا ذکر کیا جاتا ہے, ایسے تعلقات ہوتے ہیں. تو اس میں در حقیقت ایک دوسرے کے حقوق کو ٹھیک ٹھیک ادا کرنا یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک دل میں اللہ تبارک و تعالی کا خوف نہ ہو, تقویٰ نہ ہو,
دل میں اگر تقویٰ ہوگا, خدا کا خوف ہوگا, تب تو میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ٹھیک ٹھیک ادا کر سکیں گے. لیکن اگر اللہ نہ کرے دل تقویٰ سے خالی ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے کا ڈر موجود نہ ہو, تو پھر حقوق ٹھیک ٹھیک ادا ہو ہی نہیں سکتے. کیونکہ بہت سی تکلیفیں ایسی ہیں کہ جن کی یہ دونوں اگر ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو یہ کہیں داد فریاد بھی نہیں کر سکتے. بعض بات معاملات تو ایسے ہیں کہ بھائی فرض کرو شوہر بیوی کو ستا رہا ہے, تو بعض معاملات تو ایسے ہیں کہ بھائی عدالت میں جا کے مقدمہ دائر کر دیا. اول تو عدالتوں کا حال آج کل معلوم ہے, لیکن اگر داخل دائر کر دیا تو شاید اس حد تک عدالت کو دادرسی کر دے. جیسے مثلا کوئی بیوی کو نہ نفقہ نہیں دیتا تو عدالت میں دعویٰ دائر کیا جا سکتا ہے اس کے لیے. لیکن بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ وہ نہ پولیس ٹھیک کرا سکتی ہے, نہ عدالت ٹھیک کرا سکتی ہے, نہ کوئی اور ٹھیک کرا سکتا ہے. ان کے آپس کے تنہائی کے معاملات ہیں, ان میں اگر کوئی شوہر بیوی کو تکلیف پہنچا رہا ہے یا بیوی شوہر کو تکلیف پہنچا رہی ہے تو اس کی کہیں داد فریاد نہیں ہو سکتی. اگر کوئی چیز ہے جو ان دونوں کو ٹھیک ٹھیک ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے پر آمادہ کر سکتی ہے, تو وہ صرف خدا کا خوف ہے. کہ تنہائی میں بھی جب یہ آپس میں بالکل تنہا ہو, کوئی دوسرا دیکھ نہ رہا ہو, ان کے باہمی تعلقات ایسے قائم ہو رہے ہوں جو خلوت چاہتے ہیں, تو اس موقع پر رعایت کرنا ایک دوسرے کی یہ خدا کے خوف کے بغیر ممکن نہیں. اللہ جب تک اللہ تعالیٰ کا خوف نہ ہو کہ ان کے مثلا شوہر کے دل میں یہ خوف ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس ہستی کو میرے ساتھ وابستہ کر دیا ہے اور میرے لیے اس نے کتنی بڑی قربانی دی ہے کہ اپنے باپ کو چھوڑا, اپنی ماں کو چھوڑا, اپنے بہن بھائی کو چھوڑا, اپنے خاندان کو چھوڑا میری خاطر, تو اب میرا فریضہ ہے کہ میں اس کی دلداری کروں, اور دلداری اس لیے کروں تاکہ اللہ تبارک و تعالی خوش ہوں, اللہ تعالی راضی ہوں. اسی لیے حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم خیرکم لنسائی وانا خیرکم لنسائی, تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں اللہ تعالی کے نزدیک. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر لوگ, یعنی جن کو زیادہ اجر و ثواب ملنے والا ہے, جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے ہیں, تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے تم میں زیادہ بہتر ہوں, یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہوں. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطاب فرمایا اس کو انسانیت کا منشور اعظم کہنا چاہیے. اس میں خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جہاں اور نصیحتیں فرمائی تو خاص طور پر یہ فرمایا استوصوا بالنساء خیرا, میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. فإنهن عوان عندكم, کیونکہ وہ تمہارے پاس مقید ہیں, انہوں نے اپنی ساری زندگی تمہارے اوپر وقف کر دی ہے, تمہارے پاس مقید رہتی ہے, تو ان کے بارے میں تم میری وصیت قبول کرو کہ میں تمہیں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. قرآن کریم میں فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, ان کے ساتھ معاشرت یعنی ایک ساتھ رہنا وہ معروف کے ساتھ ہونا چاہیے, یعنی نیکی کے ساتھ ہونا چاہیے, اچھائی کے ساتھ ہونا چاہیے. جس شخص کے دل میں خدا کا خوف ہوگا اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکام کی عظمت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے عمل کے جواب دہی کا احساس ہوگا, وہ حقوق ادا کرے گا. اب دیکھو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد کوئی بھی اس مقام کے گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی انسان، نہ کوئی اور، اتنا بڑا مقام جس کے اوپر براہ راست وحی نازل ہو رہی ہے، ملائے اعلیٰ کے ساتھ ہر وقت رابطہ قائم ہے. لیکن ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کا معاملہ کیا ہے؟ ازواج مطہرات فرماتے ہیں کہ جب گھر میں تشریف لاتے ہیں تو گھر کے کام کاج میں ہمارا ہاتھ بھی بٹاتے ہیں، کپڑے بھی دھو رہے ہیں، بکری کا دودھ بھی نکال رہے ہیں، اور اپنے ذاتی کام بھی کر رہے ہیں، اور عورتوں کے کاموں میں ہاتھ بھی بٹا رہے ہیں، یہاں تک کہ جوتے سی رہے ہیں. یہ حضرت ازواج مطہرات بتاتی ہیں کہ گھر میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ اس طرح کرتے تھے. کبھی زندگی بھر کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور نہ کبھی ایسی ڈانٹ ڈپٹ کی کہ جس کے نتیجے میں کوئی دل شکنی لازم آئے خواتین کی، ساری زندگی اس طرح گزاری. بلکہ دلداری کے لیے، ان کی دلداری کے لیے رات میں واقعہ سنا رہے ہیں 11 عورتوں کا، کہ 11 عورتیں جمع ہوئی تھیں، انہوں نے آپس میں اپنے اپنے شوہروں کے بارے میں کچھ تبصرے کیے تھے، وہ واقعہ سنا رہے ہیں. تو میں نے اپنے شیخ حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ فردوس سے سنا کہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بعض اوقات حیرانی ہوتی ہے کہ جس ذات اقدس کا تعلق براہ راست ملائے اعلیٰ سے قائم ہے، وہی کا نزول ہو رہا ہے، وہ اپنی زوجہ مطہرہ کے ساتھ اس طرح واقعہ سنانا، قصہ کہنا، اور حبشوں کا کرتب ان کو دکھا رہے ہیں، دوڑ ان کے ساتھ لگا رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ کیوں تھا؟ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ معاشرت کرو، ان کے ساتھ زندگی گزارو اچھائی کے ساتھ، جس میں ان کی دلداری ہو. اور خیرکم خیرکم لنسائی ہی وانا خیرکم لنسائی. تو یہ چیز بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کے یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس جب تک نہ ہو، اس وقت تک یہ دلداریاں صحیح معنی میں دلداریاں نہیں ہو سکتی. دیکھو، جب نئی نئی شادی ہوتی ہے لوگوں کی، تو شروع میں تو کچھ جوش و خروش ہوتا ہے، کچھ اپنے ذاتی جذبات کا دخل ہوتا ہے. اس جوش و خروش کے عالم میں آدمی جو ہے بعض اوقات حد سے بھی تجاوز کر جاتا ہے، کچھ ناز نخرے بھی اٹھا لیتا ہے، کچھ ایک دوسرے کا خیال کا بھی لحاظ ہو جاتا ہے. لیکن جب مدت گزر جاتی ہے ساتھ رہتے ہوئے، تو وہ جوش و خروش، جو جوانی کا جوش و خروش ہے یا اپنے ذاتی جذبات کا جوش و خروش ہے، وہ تو جاتا رہتا ہے. اب اس کے بعد جب وہ جوش و خروش جاتا رہا، تو اس کے نتیجے میں اب وہ بات باقی نہیں رہتی. اب جو دلداری کی جائے گی، یا اب جو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا برتاؤ کیا جائے گا، وہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی کے جذبے کے، اسی کے ذریعے صحیح ہو سکتا ہے. تو اس لیے نکاح کے موقع پر خاص طور سے ان آیتوں کا انتخاب کیا ہے. دیکھو بھائی، نئی زندگی شروع کرنے جا رہے ہو، تمہاری زندگی کا دوراہا آ گیا ہے، ایک نئے موڑ پر کھڑے ہو، اور اس میں دونوں طرف افراط و تفریط ہو سکتی ہے. شروع میں کیا ہوگا کہ جوش و خروش ہے، جذبات ہیں، اپنی جوانی کا جوش ہے، اس میں کہیں ایسا نہ ہو کہ حدود سے تجاوز کر کے گناہ کے طریقے پر عمل کرنا شروع کر دو، ناجائز حرام طریقے اختیار کرنا شروع کر دو. خبردار، اللہ سے ڈرو، اور وہی طریقے اختیار کرو جو شریعت نے جائز قرار دیے ہیں، اور شریعت کی حدود میں رہ کر اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرو، اس سے باہر نہ جاؤ. یہاں تو یہ تقویٰ، اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ میں، ایک دوسرے کے ساتھ طرز عمل میں تقویٰ اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے جانے کا احساس دل میں پیدا کرو. اگر میں کوئی ایسی بات کہہ دوں گا یا کہہ دوں گی جو دوسرے کے دل کو چیرنے والی ہو، دوسرے کی دل شکنی کرنے والی ہو، تو اس کے نتیجے میں مجھ سے آخرت میں سوال ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہی کرنی ہوگی، اس کا احساس پیدا کرو. تو یہ زندگی کا نیا موڑ، زندگی کا نیا دوراہا، اس دوراہے کے اوپر سب سے زیادہ کام آنے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ تقویٰ ہے. اس لیے خطبہ نکاح کے اندر تینوں آیتیں وہ منتخب فرمائی گئی ہیں جن میں کہ تقویٰ کا حکم دیا گیا. اور پھر خاص طور پر جو بیچ والی آیت ہے جس میں یہ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق کا سوال کرتے ہو. یہ ایک عظیم حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ دیکھو جب تمہیں اب فرض کرو شوہر ہے، اس کو اپنی بیوی سے کوئی اپنا حق طلب کرنا ہے، تو بعض اوقات وہ کہنا خدا کے لیے میری یہ بات مان لو، خدا کے لیے میرا یہ حق ادا کر دو. بیوی کو شوہر سے مانگنا ہے تو وہ کیا کہے گی کہ خدا کے لیے میرا یہ حق دے دو، خدا کے لیے مجھے اس تکلیف سے بچا لو. تو اللہ کا واسطہ دے کر مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب تم اپنے حقوق اللہ کا واسطہ دے کر مانگتے ہو تو دوسرے کو بھی تو یہ حق دو کہ وہ اللہ کا واسطہ دے کر تم سے مانگے، اور اس اللہ سے تم بھی ڈرو اور وہ بھی ڈرے. یہ نہیں کہ دوہرے پیمانے پیدا بنا رکھے ہوں، اپنے لیے کوئی اور پیمانہ ہے اور دوسرے کے لیے کوئی اور پیمانہ ہے. اور عام طور سے خرابیاں اس سے پیدا ہوتی ہیں کہ آدمی نے اپنے لیے کوئی اور طریقہ مقرر کیا ہوا ہوتا ہے، پیمانہ مقرر کیا ہوا ہوتا ہے، دوسرے کے لیے کوئی اور کیا ہوا ہوتا ہے. جب اپنا معاملہ آئے گا تو اپنا حق پورا وصول کرنے کے لیے ڈٹ جائے گا، اور دوسرے کا حق دینے کا معاملہ آئے گا تو اس میں ڈنڈی مار جائے گا. تو یہ توجہ اس بات کی طرف دلائی کہ اللہ کے بندو جو معاملہ اپنے ساتھ چاہتے ہو وہی دوسرے کے ساتھ بھی کرو. جس کی تلقین ایک حدیث میں نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرمائی کہ احب لأخیک ما تحب لنفسک وقرہ لأخیک ما تکرہ لنفسک او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ تمہارا واسطہ پڑا ہوا ہے اس کے ساتھ بھی وہی بات پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور وہی بات ناپسند کرو جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو. کیا مانا؟ کہ جب کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنے کی نوبت آئے تو اس کی جگہ اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھ لو کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا اور میرے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا تو مجھ پر کیا گزرتی. اگر میرے لیے وہ قابل قبول نہیں تھا، میرے لیے وہ معاملہ ناگوار تھا، تو پھر وہ معاملہ میں دوسرے کے ساتھ بھی نہ کروں. یہ ایک ایسا معیار بتا دیا قرآن کریم نے بھی اور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہ اس معیار پر آدمی اگر چلنے لگے تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں. اپنے آپ کو دوسری جگہ کھڑا کر کے دیکھیں، دوسری کی جگہ کھڑا کر کے دیکھیں. شوہر جب بیوی سے معاملہ کر رہا ہے تو دیکھ لے کہ اگر یہ معاملہ جو میں اپنی بیوی کے ساتھ کر رہا ہوں میری بیٹی کے ساتھ کوئی کرے، میری بہن کے ساتھ کوئی کرے تو مجھ پر کیا گزرے گی. بیوی شوہر کے ساتھ جو معاملہ کر رہی ہے وہ یہ سوچے کہ اگر جو معاملہ میں اپنے شوہر کے ساتھ کر رہی ہوں وہ اگر میں اپنے اپنے میری بہو میرے بیٹے کے ساتھ کرے تو کیا مجھ پر کیا گزرے گی. اب ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں جو ساس بہو کے جھگڑے چلتے ہیں تو جب خود بہو تھی اس وقت معیار کچھ اور تھا، اور جب خود ساس بن گئی تو معیار کچھ اور ہو گیا. یہ نہیں دیکھتی کہ اگر میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا جبکہ میں کسی کی بہو تھی تو مجھ پر کیا گزرتا. اگر کوئی غلطیاں ہوئی ہیں یا اس کی ساس سے اور بہو کو تکلیفیں پہنچی ہیں تو اس کا انتقام اس بیچاری سے جو بعد میں آ رہی اس سے لوگی کہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا تو میں بھی تمہارے ساتھ یہ کام کروں. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. تو یہ اللہ کا خوف، اللہ کا تقویٰ جو ہے یہی واحد چیز ہے جو انسانوں کو ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے بچاتا ہے. اور فرمایا والارحام، رشتہ داریوں کے حقوق سے ڈرو. رشتہ داریوں کے حقوق اللہ تعالی نے بڑے رکھے ہیں، صلہ رحمی ضروری قرار دی ہے، قطع رحمی کو بہت بڑا. حدیث میں فرمایا کہ جو شخص رشتہ داریوں کے اندر کا خیال رکھتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، وصلہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہوئی اس کو بھی صلہ عطا فرماتے ہیں. اور جو من قطع، جو رحم رشتہ داریوں کو قطع کرتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قطع کر دیتے ہیں. اتنی زبردست. اور یہ بھی فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافی، صلہ رحمی صرف یہ بات نہیں ہے کہ تم بدلہ دے دو، جیسا دوسرے نے کیا ویسے ہی تم بھی کر دو، نہیں، بلکہ صحیح صلہ رحمی یہ ہے کہ دوسرا تو تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا، لیکن تم اللہ کی خاطر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو یہ ڈرو رشتہ داریوں کے حقوق سے، کیونکہ رشتہ داریوں کے حقوق، جن میں میاں بیوی کے حقوق بھی داخل ہیں، یہ ان کا تعلق حقوق العباد سے ہے. حقوق اللہ تو توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کا حق کسی نے حق کے خلاف ورزی کی، توبہ کر لے گا معاف ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن بندوں کے حقوق یہ معاف نہیں ہوتے جب تک کہ بندہ معاف نہ کرے یا بحق ادا نہ کر دیا جائے. اس لیے ڈرو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت تمہاری نگرانی فرما رہے ہیں کہ تمہارا کوئی قول و فعل اللہ تعالیٰ کے ان احکام کے خلاف. تو بھائی خلاصہ یہ بات کا یہ نکلا کہ تینوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ تقویٰ کا ہے، اور سارا قرآن بڑا ہوا ہے تقویٰ اختیار کرو، تقویٰ اختیار کرو، تقویٰ اختیار کرو. کیونکہ تقویٰ ہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو گناہوں سے، مظالم سے، حق تلفیوں سے بچا سکتی ہے. تقویٰ ہی واحد چیز ہے. اس کو ہے کیا ہے یہ تقویٰ؟ تقویٰ کا کیا معنی ہے؟ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سرہ، کہ تقویٰ کے بہت سارے معنی کیے جا سکتے ہیں، اس کی تشریح مختلف طریقوں سے کی جا سکتی ہے، لیکن مختصر بات یہ ہے کہ دل میں خلش پیدا کرنا. خلش، یہ خلش دل میں پیدا ہو جائے کہ جو کام کرنے جا رہا ہوں یہ میرے اللہ کو پسند ہوگا یا نہیں، اللہ تعالیٰ سے ناراض تو نہیں ہوں گے. یہ خلش تقویٰ ہے، یہ پیدا کر لو. ہر قدم اٹھاتے وقت، ہر کام کرتے وقت دل میں یہ خلش پیدا ہو جائے کہ یہ میرے اللہ کو پسند آئے گی یا ناپسند ہوگی. یہ ہے نام، یہ ہے تقویٰ. اور یہ خلش پیدا کیسے ہوتی ہے؟ اس کا ذکر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. کیا ایمان والو، تقویٰ اختیار کرو، اور اس کا راستہ یہ ہے کہ صادقین، جو پہلے ہی سے سچے متقی ہیں، ان کی صحبت اختیار کرو، ان کی صحبت میں رہو، کثرت سے ان کی صحبت اختیار کرو. تو جتنا جتنا ان کی صحبت میں رہو گے، انشاءاللہ وہ تقویٰ کی خلش تمہارے دل میں بھی منتقل ہوتی چلی جائے گی. دھیان کی بات ہے، توجہ کی بات ہے. ہم لوگ جو غفلت میں وقت گزارتے ہیں، کہ صبح سے اٹھ کر شام تک جو ہماری مصروفیات ہیں، ان مصروفیات میں لگے رہتے ہیں، یہ دھیان نہیں آتا کہ کون سا کام میں کرنے جا رہا ہوں تو وہ صحیح ہے، کون سا غلط ہے، کون سا اللہ کے رکو راضی کرنے والا ہے، کون سا ناراض کرنے والا ہے. یہ غفلت بری بلا ہے. اور صحبت، متقیوں کی صحبت، صادقین کی صحبت کے نتیجے میں یہ غفلت دور ہوتی ہے. جتنا جتنا آدمی صادقین کی صحبت میں رہے گا، آتے جاتا رہے گا اور باتیں سنتا رہے گا، اتنا ہی دل میں ایک چراغ روشن ہوگا، اور اس چراغ کے ذریعے، اس روشنی کے ذریعے آدمی کو یہ فکر ہوگی کہ میں جو کام کروں وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا کام ہے. اس کے نتیجے میں انشاءاللہ یہ دل میں یہ خلش پیدا ہو جائے گی. اور یہ مشق سے بھی ہوتی ہے, صحبت سے بھی ہوتی ہے. صحبت کے ساتھ ساتھ مشق کرتا رہے آدمی. صبح کو جب آدمی بیدار ہو اور اپنے کام دھندے میں نکلنے لگے تو بزرگوں نے فرمایا کہ نماز فجر کے وقت, مثلا ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے نماز فجر کے بعد جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو دعا کرو اور دعا کر کے یہ اپنے دل میں ارادہ کرو کہ آج میں جو دن گزارنے جا رہا ہوں, جو کام کروں گا, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کرنے کی پوری کوشش کروں گا. ہمارے حضرت فرماتے ہیں یہ کہو ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, جو کام کروں گا وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کروں گا. میری نماز, میری عبادتیں, میرا جینا, میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہوگا. ایک مرتبہ شروع میں یہ اپنے دل میں ایک عزم پیدا کر لو اور پھر اللہ ہی سے مانگو, یا اللہ میں نے کر تو لیا, یہ ارادہ کر تو لیا, لیکن اس ارادے پر عمل آپ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں. میں کمزور ہوں, اپنے نفس اور شیطان کے دھوکے میں آ جاتا ہوں, اے اللہ اپنے فضل و کرم سے, اپنی رحمت سے مجھے بچا لے اور جو میں نے ارادہ کیا ہے اس کے مطابق مجھے آج کا پورا دن جو گزرے وہ آپ کی رضا کے کاموں میں گزرے اور آپ کی ناراضی کے کاموں سے اجتناب میں گزرے, اور میرے دل میں وہ تقویٰ پیدا فرما دیجئے کہ جس کے ذریعے میں آپ کی ناراضی والے کاموں سے بچ سکوں. مانگ لو اللہ تعالیٰ سے, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دعا تلقین فرمائی, اللہم ان قلوبنا و نواصینا و جوارحنا بیدک لم تملکنا منہا شیئا فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِنَا فَكُنْ أَنْتَ وَلِيَّنَا وَاهْدِنَا عَلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ, کہ اللہ ہمارے دل, ہماری پیشانیاں, ہمارے اعضاء, ہمارے جوارے, یہ سب آپ کے قبضے قدرت میں ہیں. آپ نے ان میں سے کسی کا بھی ہم کو مالک نہیں بنایا, تو اللہ جب آپ نے مالک نہیں بنایا, سب آپ کے قبضے قدرت میں ہیں, تو اپنے فضل و کرم سے آپ ہی ہمارے کارساز بن جائیے اور ہمارے دلوں کا رخ بھی سیدھا کر دیجئے, ہمارے اعضا کا رخ بھی سیدھا کر دیجئے, ہمارے توجہات کا رخ بھی سیدھا کر دیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ, یہ مانگ لو صبح کو. تو جب صبح کو یہ بات مانگ لی, اپنی طرف سے ارادہ بھی کر لیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض معروض بھی کر دی, دعا بھی کر لی, انشاءاللہ رفتہ رفتہ یہ احساس دل میں پیدا ہوتا چلا جائے گا. جب کام کرنے نکلو گے, ٹھیک ہے شروع میں کچھ بھول بھال گئے بھائی صبح کیا مانگا تھا, لیکن جب روز کرو گے یہ کام تو رفتہ رفتہ وہ احساس پھر تازہ ہوتا چلا جائے گا, زیادہ وقت میں یاد آنے لگے گا. اور پھر رات کو بیٹھ کر سونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہو جاؤ, یا اللہ صبح کو میں نے ارادہ کیا تھا, اب سے مانگا بھی تھا, لیکن پتہ نہیں دن کیسے گزرا, غلطی بھی ہو گئی, کہیں پاؤں پھسل گیا, کہیں آنکھ پھسل گئی, اے اللہ میں نے مانگا تو تھا اور میں نے ارادہ بھی کیا تھا, لیکن اپنے نفس و شیطان کے ہاتھوں مجھ سے کچھ یہ غلطیاں ہو گئیں, اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے معاف فرما دے اور آئندہ کے لیے دوبارہ توفیق عطا فرما. رات کو بیٹھ کے یہ مانگ, تو بس یہ معمول اگر انسان کوئی بنا لے روز صبح کا اور شام کا, تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سب معاملات درست فرما دیں گے. ہمارے بزرگ تھے حضرت بابا نجم حسن صاحب حضرت اللہ تعالیٰ سر اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ایک مرتبہ ایک نوجوان آیا ان کے پاس, تو ایک جملہ اس کے کان میں ڈال دیا کہ دیکھو دیکھو میاں, لوگ آج کل سمجھتے ہیں دین پہ چلنا بہت مشکل کام ہے. ارے کچھ بھی مشکل نہیں ہے, روزانہ بیٹھ کے تم توبہ کر لیا کرو, رات روزانہ رات کو بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کر لیا کرو, بس کچھ بھی مشکل نہیں. تو وہ نوجوان کو یہ بات کہہ دی, اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈال دی, دل میں کیا ڈالی کہ وہ توبہ روز کرتا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے اس کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیا. تو یہ بات جو عرض کر رہا ہوں یہ سب اپنی طرف سے نہیں, اپنے بزرگوں سے سنی ہوئی ہے کہ صبح کو یہ کام کرو اور رات کو یہ کام کرو, روز ہر روز کا معمول یہ بنا لو. چند منٹ کا کام ہے صبح کا, چند منٹ کا کام ہے رات کا. بالکل اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بالکل پکا یقین ہے انشاءاللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح رفتہ رفتہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا ارحم الراحمين اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کے شر و فتنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہر طرح کی معصیتوں سے, گناہوں سے, منکرات سے ہماری, ہمارے گھر والوں, متعلقین, احباب سب کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو تقویٰ کی دولت عطا فرما. یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. یا اللہ ہماری تمام ظاہری اور باطنی بیماریاں اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے. یا اللہ ہماری تمام ظاہری اور باطنی بیماریاں اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے. یا اللہ ہماری تمام جائز حاجتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دے. جن حضرات نے ہم سے دعا کی, فرمائش کی ہے زبانی طور پر یا تحریری طور پر, یا اللہ اپنی رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو آپ جانتے ہیں, اپنے فضل و کرم سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذک من سیدنا مولانا محمد عبدک و نبیک صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين برحمتك يا اكرم.